بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ہماری گفتگو معجزات کے تذکرے کے بعد اس ضمن کی ایک اہم اصولی بات سے متعلق جاری تھی جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کافی تفصیلی انداز میں اپنی کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح میں کی، جس کا مختصر ہم دیکھ رہے ہیں. شیخ نے یہ باب ہی قائم کیا یا فصل قائم کی کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے یہ خبریں معجزات سے متعلق آنے والی نقول یا روایات علم یقینی کا فائدہ دیتی ہیں، یعنی ان کو جاننے کے بعد کن بنیادوں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل یقینی، پکی، حتمی اور قطعی روایات ہیں جن کے اندر شک و شبہ یا انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. دو طریقوں کا پچھلے درس میں قدر تفصیل سے تذکرہ کیا گیا، ہاں، کہ کچھ روایتیں انہیں ایک تواتر عام اور ایک تواتر خاص. تیسرا الطریق الثالث کے تحت شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں کہ التواتر المعنوی، معنوی تواتر، اور وہ کیسے. وہذا مما اتفق علیہ عامۃ الطوائف، یہ ان امور میں سے ہے جس پر عام گروہ اور طوائف یعنی مختلف جماعتیں، مختلف فنون اور چیزوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے گروہ اس پر متفق ہیں. الگ الگ علاقے کے الگ الگ علوم کے جانکار علماء ماہرین فن اس کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں. فَإِنَّ النَّاسَ يَسْمَعُونَ أَخْبَارًا مُتَفَرِّقَةً، اس لیے کہ ایک بات ہم مشاہدے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ مختلف خبریں، مختلف باتیں سنتے ہیں. الگ الگ قسم کی خبریں لوگوں کے پاس پہنچتی ہے. شجاع مثلا تتزم منو، جیسے مثال دے رہے ہیں کہ تتزم منو شجاعتا عمرو ابن مادی کرب، جیسے عمرو ابن مادی کرب کی شجاعت، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور مہارت جنگ. یہ عمرو بن مادی کرب بن عبداللہ بن عمرو بن عشق، ہاں، یہ مشہور شاعر بھی ہیں اور شہ سوار بھی ہیں جنہیں ابو ثور کی کنیت سے جانا جاتا ہے. ابن معقولہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے صحبت ثابت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت ثابت ہے، اور ایک روایت بھی ان سے مروی ہے. ہاں، ابو نعیم کہتے ہیں کہ جاہلیت میں بھی یہ جنگوں میں اپنا ایک نام اور ایک پہچان رکھتے تھے، اور اسلام میں قادسیہ کے مقام پر ان کی بڑی ایک زبردست بلاء حسن، ایک اعلیٰ ایک نمونہ تھا، بڑے کارنامہ تھا، اور ایک اچھا ایک ایسی سیرت انہوں نے پیش کی جس میں ایک انسان کے لیے مصیبت اور مشقت میں کارنامے انجام دینے کا نمونہ پیش ہوتا ہے. یہ روایت کیا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت سعد نے، سعد بن ابی وقاص فاتح قادسیہ، انہوں نے خط لکھا تھا کہ مجھے کمک چاہیے، ہاں، اتنے اتنے ہزار کی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے 2000 آدمیوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے. انی امددتک بالف رجل، عمر بن مادی کرب و طلحہ بن خویلد، عمر بن مادی کرب اور طلحہ بن خویلد، یہ دو آدمی بھیجے حضرت عمر نے اور کہا کہ یہ دو آدمی 2000 کے برابر ہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زبردست جنگجو اور بہادر آدمی تھے. اسی طرح خالد ابن ولید اور ان جیسے کچھ دوسرے لوگ، علامہ ابن تیمیہ نے یہ دو نام لیے کہ بہت سارے لوگ حضرت عمر بن مادی کرب اور حضرت خالد بن ولید کی بہادری، جنگی مہارت کی خبروں کو جانتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت حاتم، مان اور ان جیسے لوگوں کی سخاوت کو جانتے ہیں. حاتم تائی بہت مشہور آدمی ہے، عبداللہ ان کے بیٹے عدی مسلمان ہوئے تھے، عدی بن حاتم تائی بنو تائی کے خاندان کے، ان کی سخاوت ضرب المثل بن گئی. اسی طرح معان ابن زائدہ، یہ عرب کے ایک امیر کہلاتے ہیں، اسلام کے ابطال ہیروز میں سے ایک بڑی شخصیت ہے، وہ عین الاجواد اور گویا ایک بہت سخاوت میں ضرب المثل کے طور پر بھی ذکر کیے جاتے ہیں. یہ عراقیین کے عمرہ میں سے ایک ہیں. منصور عباسی کے زمانے میں یہ جو ہے یمن کے والی بنائے گئے تھے. امام ذہبی کہتے ہیں وَلِمَعْنِنْ اَخْبَارٌ فِي السَّخَائِ وَفِي الْبَأْسِ وَالشَّجَاعَةِ, کہ مان کے لیے, مان کے بارے میں سخاوت کی بڑی بڑے قصے اور واقعات ہیں. اسی طریقے سے جنگ جدال شجاعت و بہادری میں بھی ان کے کارناموں کی بہت ساری کہانیاں یا قصے اور داستانیں موجود ہیں. ہاں, انہیں خوارج نے قتل کیا. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ حاتم اور مان ان جیسے لوگوں کی سخاوت, وحلم الاحنف و معاویت و امثالہما, اور حضرت احنف ابن قیس اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بردباری اور ان جیسے لوگوں کی بردباری لوگوں میں مشہور ہے. احنف ابن قیس یہ بڑی مشہور شخصیت ہیں. حلم اور بردباری میں عربوں میں ضرب المثل بن گئی ہے. حالانکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے, لیکن حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے وہ یہاں تشریف لائے. ان کے کافی واقعات ہیں, یہاں میرے سامنے حاشیے میں بھی ان کے ایک دو واقعات کی طرف اشارہ ہے, لیکن میں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ صرف عرض کروں کہ یہ بڑے بردبار, بہت سہیم ہاں اور حلیم الطبع انسان تھے. عربوں میں کہا جاتا کہ احنف کی طرح بردبار, محاورے کے طور پر کہا جاتا تھا. ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت کو روافظ اور ان کے زیر اثر بہت سارے لوگوں نے جو ہے کچھ مختلف فیسی بنا دی. حالانکہ آپ صحابی ہیں, آپ کی اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے آپ کی حیثیت مقام مرتبہ بطور صحابیت کے ثابت شدہ امر ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی شخص اگر بدگمانی یا غلط خیال اور زبان پر غلط الفاظ لاتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے ثابت شدہ طریقے اور عقیدے سے ہٹا ہوا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تنازع متنازع ہونے کی وجہ سے ان کی بہت ساری خوبیاں لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہیں, عام لوگوں کو. اگر آپ ان کے واقعات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا انتہائی سہین شخصیت, سیرت شخصیت, انتہائی بردبار. ان کے سیرت اور شخصیت پڑھیں, واقعات کی زندگی کے, تو حیرت ہوتی ہے. ہاں, بعض علماء نے کہا کہ اس وقت حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں عرب کی سیاست تین دماغوں میں اکٹھا ہو گئی تھی, ان تین میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیر, ہاں یہ وہ سیاست نہیں ہے جو آج کے ماحول کی سیاست ہے. ذہانت عقل مندی کی بات ہو رہی ہے, انتظام و انصرام کی بات ہو رہی ہے. ہاں, آج کل جو دھوکہ دہی, سیاہ کو سفید کرنا, اچھے کو برا اور برے کو اچھا, اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے جھوٹ دھوکہ اور فتنہ و فساد سے کام لینا, دجل سے کام لینا, یہ والی سیاست نہیں, اسلامی سیاست جو حقیقت میں قرآن و حدیث کے اصولوں سے جڑی ہوئی ہے. بہرحال اللہ کے علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ جو مختلف کچھ مثالیں دیں, ہاں, خالد ابن ولید اور ان جیسے لوگوں کی بہادری, حاتم طائی اور حتمان کی سخاوت, احنف ابن قیس اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے جیسی بردباری, یہ ایسی چیز ہے جو بہت سارے مختلف گروہوں کے پاس یہ چیز مشہور ہے, جانی ہوئی ہے. فیحصل علم ضروری بأن الشخص موصوف بهذا, ان سے متعلق خبریں جو لوگوں کے یہاں پھیلی ہوئی ہے, شائع ہیں, رائج ہیں, ان کی بنیاد پر لوگ یہ ضروری طور پر, ان سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے, یقینی طور سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ شخص اس صفت سے موصوف ہے. حضرت امیر معاویہ کے اندر بردباری بہت تھی, قیادت اور سرداری کی زبردست صلاحیت تھی. ہاں, حضرت معان جو ہے وہ انتہائی بہادر اور انتہائی سخی تھے. ان کے متعلق خبریں اور واقعات سن کے لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ واقعی خالد ابن ولید کے جیسا سپہ سالار ملنا مشکل ہے, ان کے جیسا بہادر ملنا مشکل ہے, حضرت عمرو بن مادی طرف کے جیسا ملنا مشکل ہے. ہاں, یہ ناممکن سی بات لگتی ہے, اتنے زیادہ مشہور ہے. تو ان خبروں کی بنیاد پر کسی شخصیت کے بارے میں جو خبریں لوگوں میں مشہور ہے, ہاں, اس کی بنیاد پر علم ضروری حاصل ہوتا ہے کہ واقعی فلاں شخص ایسے تھے. یہ چند مثالیں امیر معاویہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں. آج ہم دیکھیں ایسی بہت سی شخصیات ہیں جن کے بارے میں لوگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہاں, برنارڈ شاہ ایسے تھے, گاندھی جی ویسے تھے, مسولینی یہ تھا, فلاں یہ تھا, ہٹلر ایسا تھا. تو ان لوگوں کے متعلق جو خبریں الگ الگ لوگوں کے پاس ہیں اور جو چیزیں مشہور ہیں, اس کی بنیاد پر ایک انسان کے ذہن و دماغ میں ان کے بارے میں ایک طے شدہ بات ہے کہ یہ شخصیت ایسی تھی یا ان کے اندر یہ صفت موجود تھی. وَإِن كَانَ كُلُّ خَبَرٍ لَوْ تَجَرَّدَ لَمْ يُفِدِ الْعِلْمَ, اگرچہ کہ ہر خبر الگ الگ, ان سے متعلق جو خبریں ہم کو مل رہی ہیں ان میں سے ایک ایک واقعے کو, ایک ایک خبر کو اگر الگ الگ کیا جائے تو ان سے علم حاصل نہیں ہوتا, یعنی یقین حاصل نہیں ہوتا.
لیکن مختلف خبریں ملنے کے بعد وہ یقین کے پہلے درجے تک پہنچ جاتی ہیں. دنیا کے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی آدمی ایک آ کر بتا رہا ہے, آپ اس بات کو کسی کے سامنے نقل کریں تو وہ بہت اعتماد بھروسہ نہیں کرے گا. لیکن آپ نے نقل کیا, پھر دوسرے کسی ذریعے سے وہ خبر مل رہی ہے, تیسرے ذریعے سے خبر مل رہی ہے, تو اس میں یقین کا پہلو مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے. یہ میں صرف ایک سازش کی بات بتا رہا ہوں. اس طرح کے خبروں کو مضبوطی دینے والے اور بھی کئی قرائن عناصر ہو سکتے ہیں. ہاں, فہذہ الاحادیث و اضعاف و اضعافہا یا اضعاف و اضعاف ما نقل عن واحد من ہؤلاء. یہ بیان کرنے کے بعد اس حقیقت کو جو علامہ ابن تیمیہ نے بتایا کہ مختلف گروہوں کے پاس مختلف شخصیات اور مختلف لوگوں کے بارے میں الگ الگ خبریں ہیں, جن کی بنیاد پر لوگوں کو یہ یقین ہے کہ فلاں شخص سخی تھا, فلاں بہادر تھا, فلاں بادشاہ بڑا ظالم تھا, فلاں ایسا تھا, یقینی طور پر یہ جانتے ہیں. تو یہ جو جن خبروں کی بنیاد پر لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے, ان خبروں کے مقابلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے متعلق, آپ کی آیات اور نشانیوں سے متعلق جو خبریں, جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں, لوگوں میں پھیلی ہیں, رائج ہیں, اور مختلف ذریعوں سے ان کی تائید ہوتی ہے, کہہ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ یہ حدیثیں اس سے کہیں گنا در گنا ہیں. ہی اضعاف و اضعاف, فہذہ الاحادیث و اضعاف و اضعافہا, یہ حدیثیں معجزات کی اور جن کو ہم نے بیان کیا اس سے کئی گنا زیادہ, وہ سب حدیثیں ان حدیثوں کے مقابلے میں جسے ان میں سے کوئی شخص کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں گنا در گنا اور بہت زیادہ ہے. یعنی خالد بن ولید, احنف ابن قیس, معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اور اس طرح اور شخصیات, یہاں جو مثالیں دی ہیں میں نے کچھ نام لیے, گاندھی جی, ہٹلر, مسولینی, برنارڈ شاہ یا کوئی بادشاہ ہو, اور کوئی شخصیت ہو, اچھا ہو برا ہو, ان سے متعلق جو خبریں ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر مشتمل حدیثیں جس کا ہم نے ذکر کیا اور اس سے کئی گنا زیادہ, اضعاف و اضعاف, گنا در گنا, علامہ ابن تیمیہ نے کہا یہ حدیثیں ان لوگوں میں سے جن کی تعلق سے ہم نے روایتیں سنی اور باتیں جانی اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ فلاں ظالم تھا, فلاں اچھا تھا, فلاں بردبار تھا, فلاں بہادر تھا, ان کے مقابلے میں جو خبریں ہم تک پہنچی ہے ایک لوگ, دو لوگوں سے, چند لوگوں سے, اس کے مقابلے میں یہ حدیثیں نقل کرنے والے گنا در گنا زیادہ ہیں. اتنی پیاری بات کہی ہے منکرین حدیث, اگر اسے سمجھ لیں تو انہیں اصولی طور پہ, اگر وہ علم سے, شعور سے بہراور ہیں, ان کے پاس کچھ عقل شعور ہے, تو یہ جاننے اور پڑھنے کے بعد وہ بے شرمی سے حدیثوں پر, محدثین کے اصولوں پر اور قرآن و حدیث میں مشہور متواتر تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی, چاہے وہ معنوی تواتر, سند کے اعتبار سے, افراد کے اعتبار سے وہ تواتر نہ ہو, معنوی اعتبار سے بھی تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی روایات پر اس طرح سے زبان تان دراز نہیں کریں گے جیسے وہ کرتے ہیں. ونقلتها اجل و اکبر, اتنا ہی نہیں کہ یہ گنا در گنا روایتیں زیادہ ہیں تعداد کے اعتبار سے, پھیلاؤ اور اشاعت کے اعتبار سے, کسی شخصیت کے بارے میں جتنی کوئی بات مشہور ہے کہ فلاں بہت بہادر اور فلاں بہت ظالم تھا, اس کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات گنا در گنا زیادہ مشہور ہیں. اور اتنا ہی نہیں کہ صرف مشہور ہے, وہ نقل اتوہا اجل و اکبر, اس کے نقل کرنے والے روات, راویان حدیث, یہ لوگ کہیں زیادہ جلیل القدر اور کہیں زیادہ بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں, کئی اعتبار سے ان کا مقام مرتبہ اونچا ہے. ہم نے پچھلے والے سبب میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق امت محمدیہ کو, آپ کے پیروکاروں کو جو محبت, جو رغبت, جو عقیدت حاصل ہے ایمان کی بنیاد پر, اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کی بنیاد پر, وہ کوئی اور اس کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا. اور پھر اسی تناظر میں ان سے جو محبت اور وارفتگی ہے, جو تعلق ہے, عقیدت ہے, اس کی بنیاد پر ہر مسلمان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام حالات کو, ایک ایک پہلو کو اچھی طرح سے چھانے چھان پھٹک کر جانے, آپ کے تعلق سے مروی روایات میں صحیح غلط کو, جھوٹ اور سچ کو الگ کر دے ہوئے, جھوٹ کو رد کر کے سچ کو قبول کرے, یہ ہر ایک کا ایک جذبہ ہوتا ہے لگ بھگ, اور خاص طور سے اہل علم کا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ساری باتیں ہمیں چھانٹ کر صاف ستھرے انداز میں مل جائیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ سچ کی جستجو کرتے تھے, خود سقاحت اور سچ کا لحاظ کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روایتوں کو قبول کرنے کے سلسلے میں دنیا کی سب سے کڑی شرطیں مقرر کرتے تھے کہ اس کی بنیاد پر ہم قبول کریں گے اور اس کی بنیاد پر قبول نہیں کریں گے. دنیا میں خبروں کو قبول کرنے کا شہادت اور گواہی, میں نے کورٹ کی مثال دی عدالتوں میں, شہادت اور گواہی جن بنیادوں پر قبول کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں حدیث کی روایتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چیزوں کو قبول کرنے کے سلسلے میں محدثین نے اور زیادہ سخت اصول اختیار کیے. ان اصولوں کا رد کر اگر کوئی کرتا ہے تو اس منکر حدیث کو چاہیے کہ عدالت میں چلنے والے قوانین اور ثبوت و شواہد کی بنیاد پر کیے جانے والے فیصلوں کو پہلے چیلنج کرے, کیونکہ اگر آپ اس کو صحیح مان رہے ہیں تو پھر حدیث کے اصولوں کو اور زیادہ صحیح ماننا پڑے گا کیونکہ وہ اس سے سخت ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کے نقل کرنے والے کہیں زیادہ اجل اور اکبر ہیں, بڑے ہیں اور جلیل القدر ہیں. وعلم المسلمین بہ اعظم من علم اہل الکتاب بہ آیات موسیٰ و عیسیٰ, اور مسلمانوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان معجزات کے بارے میں علم, یہ اہل کتاب کا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی نشانیوں سے متعلق علیہ السلام, ان انبیاء اپنے اپنے نبیوں سے متعلق ان کی آیات اور ان کی نشانیوں سے متعلق جو اہل کتاب کا علم ہے, یعنی نصارہ حضرت عیسیٰ کے متعلق جو کچھ معجزات کو جانتے ہیں علم رکھتے ہیں, موسیٰ یہودی حضرت موسیٰ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں, اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا علم یقین ان سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے, اہم ہے. کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور معجزات کو چھانٹنے کے جو اصول محدثین اور علماء مسلمین نے اختیار کی, یہ خود ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس کا اہتمام آپ یہود و نصارہ میں نہیں پائیں گے. وہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بغیر کسی سند کے منقول چلی آ رہی ہے. وہاں تو توریت اور انجیل کے نسخوں میں الگ الگ نسخوں میں الگ الگ عبارتیں ہیں. یہاں آپ کو قرآن اور حدیث میں یہ بات نہیں ملے گی, اور یہاں جو موضوع من گھڑت اور جھوٹی ہے اس کو چھانٹ کر محدثین نے الگ کر دیا. تو مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کے معجزات کے بارے میں جو علم رکھتے ہیں, جو یقین رکھتے ہیں, جو ان کے پاس ثبوت اور شواہد ہیں, یہ ان ثبوت شواہد علم کے مقابلے میں بہت بڑا اور مضبوط ہے جو نصارہ کا حضرت عیسیٰ کی نشانیوں کے بارے میں ہے, معجزات کے بارے میں ہے, یہود کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کا جو علم ہے. تو وہ جو پیش کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا معاملہ ہمارے نزدیک زیادہ مضبوط اور بڑا ہے. منکرین حدیث ذرا غور کریں, جو یہود و نصارہ سے مرغوب اور ان سے سامنے احساس کمتری کے شکار ہیں اور ان کے کیے ہوئے اعتراضات کو دہراتے رہتے ہیں, کہ کیا آپ کے اندر یہ جرات ہے کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ مانتے ہو تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت کردہ معجزات اور حدیثوں کے مقابلے میں اور زیادہ کمزور ہے, ناقابل قبول ہے, اس کو پہلے رد کیجئے, وہ تو ثابت ہی نہیں ہے. اس کو رد کرنا تو آپ کے لیے لوہے چبانے کے جیسا ہے, نہیں چبا سکیں گے آپ. خیر ہے, تو کہتے ہیں کہ وفما یوز کرو من حجت فی صحت نقلها الا وحجت المسلمین فیما ینقلون عن نبیہم واصحابہ اظہر وانکر واقوى. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے بارے میں جو بھی ان سے مروی روایات کے سلسلے میں, اس کی نقل اور روایت کے سلسلے میں, صحیح ہونے کے سلسلے میں جو بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے یہ چیز ثابت ہے, حضرت موسیٰ سے یہ چیز ثابت ہے, اس ثابت شدہ بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ جو دلیل اور حجت پیش کرتے ہیں یہود اور نصارہ, اس کے مقابلے میں مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو روایتیں اور معجزات نقل کرتے ہیں, ان کی حجت اور دلیل ان کی حجت اور دلیل کے مقابلے میں اظہر و اقوا زیادہ ظاہر اور زیادہ قوی ہے. کتنی پیاری بات کہی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ. ہاں, اگر لوگ ان باتوں پر تھوڑا اچھے سے غور کر لیں تو یہ یہود و نصارہ کی بنیادیں ہل جائے گی, اور ان کی بنیادوں پر جو لوگ کھڑے ہو کر اسلام کے جو قلعے پر پھول کے ذریعے حملہ کر کے سوچتے ہیں کہ یہ قلعے کی دیواریں جو ہے ٹوٹ جائے گی, وہ اپنی نیند سے باہر آ جائیں گے, غفلت سے باہر آ جائیں گے. آگے کہتے ہیں کہ طریق الرابع, چوتھا طریقہ خبروں کو ثابت کرنے کا یہ ہے کہ انہا تکون بے محضر من الخلق الکثیر, کہ یہ چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات رونما ہوئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں پر خرق عادت چیز جو آپ کی سچائی کی دلیل کی طور پر ظاہر فرمائے, جن کو ہم معجزہ کہہ رہے ہیں, اور جو ہمارے زیر گفتگو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت مضبوط بہت بیین اور واضح دلیل کے طور پر, تو یہ جو چیزیں آپ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئی تو یہ عام طور سے کچھ کچھ مستثنا ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی طور سے یہ جو معجزات آپ کے ظاہر ہوئے، بے محضر من الخلق الکثیر، یہ بہت ساری مخلوق یعنی لوگوں کی بڑی تعداد کے موجودگی میں یہ چیزیں ظاہر ہوئی. ہاں لوگوں کی بڑی تعداد، یعنی عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، ابھی قرآن تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے قرآن. ہاں اس کے ہٹ کر جو عارضی طور پر جو حرق عادت امور رونما ہوئے ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو اکثر بیشتر ایسے ہیں کہ اکا دکا آدمی کے مقابلے میں عام آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی جماعت موجود ہے اس کے سامنے یہ ظاہر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسے دلیل بنانا تھا. آپ معراج والا معاملہ دیکھیے، پورا مکہ اور پورے شہر کے لوگ اور پھر باہر کے لوگ بھی آپ سے براہ راست سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، آپ سے سوالات کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور پھر آپ سے سوال کیا تو اس کا جواب پایا، ماننے پر مجبور ہوئے، پھر آنے والے سفر والے تائید کیے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کی رات کو جو ہے ہم لوگ فلاں فلاں جگہ پڑاؤ ڈالے تھے، ہمارا اونٹ بھاگا تھا، یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، تصدیق کی. تو یہ بڑی تعداد نے دیکھا، سنا، بیان کیا، تائید کی. اسی طریقے سے چاند کا پھٹنے والا جو ہم پڑھ چکے ہیں، کتنی بڑی. یہاں علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ تقصیر طعام یوم الخندق، جیسے خندق کے دن کھانے کا پڑ جانا. یہاں نیچے پھر سے انہوں نے پوری روایت نقل کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر جو اپنے بیوی سے کہا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ میرے پاس ایک سا اناج ہے، غلہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے، حضرت جابر نے ذبح کیا، ہانڈی میں ڈالا، انہوں نے آٹا بنایا، پھر اللہ کے رسول نے ان کو خبر دی تو کہا چپکے سے کرنا. یہ پورا واقعہ ہم جان چکے ہیں، سن چکے ہیں، پچھلے دروس میں خود بیان کر چکا ہوں. اور حضرت جابر سے بیوی نے کہا تھا کہ آپ کو خاموشی سے بلانا، تھوڑا ہی سا کھانا ہے، زیادہ لوگ آ جائیں تو ہماری بے عزتی کا معاملہ ہوگا. آپ نے کان میں کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا. اور بخاری کی روایت میں ہے کہ 1000 لوگ آئے. ہاں اور صاحب شرح نے بیان کیا، اب وہ کسی دوسری روایت کی بنیاد پر، کہ 3000 لوگوں نے کھایا. ایک بکری کے بچے کا گوشت چھوٹا سا اور ایک سا جو اس کی روٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ہانڈی کو کہا اتارنا نہیں، اور آٹا بھی جو ہے آپ نے اس میں اپنا دعا کر کے کہا کہ پکانے والی کو بلاؤ، تم اور وہ خاتون بناتی رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے. باری باری پورے 1000 یا 3000 لوگوں نے کھانا کھایا، سب کا پیٹ بالکل بھر گیا، آسودہ ہو گئے، اور اس کھانے میں، اس ہانڈی میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اب سوچئے کہ صرف کھانے والے جو ہیں وہ 1000 یا 3000 کی تعداد، اگر بخاری کی روایت کے مطابق 1000 بھی مانیں، 1000 لوگ کھا رہے ہیں، تو یہ 1000 لوگوں کی موجودگی میں یہ معاملہ، یہ معجزہ رونما ہو رہا ہے. اتنی بڑی تعداد نے اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھا بلکہ اس کی برکت سے سب کو استفادہ ہوا، ان کی بھوک کا مسئلہ حل ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حل فرمایا. اتنی بڑی تعداد، پھر صاحب خانہ خود وہاں موجود ہیں. ہاں اسی طریقے سے دوسری مثال دی کہ ونبع الماء، اسی طریقے سے آپ کی انگلیوں سے، آپ کی انگلیوں کے درمیان سے جو ہے پانی کا چشمہ بہنا. ہاں یہاں اس سے پہلے کچھ روایتیں گزر چکی ہیں کہ حضرت انس کی روایت ابھی پچھلے درس میں بھی بیان کی گئی کہ 300 صحابہ کرام، آپ نے ایک برتن میں انگلی رکھی اور پانی پھوٹنے لگا، اور اس کے بعد جو ہے زورا کے مقام پر، صحیح بخاری کی روایت پچھلے درس میں ہم نے پڑھی. ہاں 300 یا 300 کے قریب لوگ، حضرت انس کہتے ہیں، ان سے پوچھا ان کے شاگرد نے کہ کتنی تعداد تھی، کہا 300 یا 300 کے قریب. سب نے وضو کیا، پانی پیا، وضو کیا اور پانی ایک برتن سے جاری رہا. یہ 300 کی تعداد یہاں موجود ہے. یہاں انہوں نے ایک روایت بخاری کی نقل کی ہے حاشیے میں کہ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حدیبیہ کے مقام پر 1400، ہاں اربع عشر مئہ، ہاں 1400 تھے، بعض روایتوں میں کہ 1400 یا 1500 کے قریب 1400 صحابہ موجود ہیں. اور حدیبیہ کے مقام پر حدیبیہ نام کا ایک کنواں تھا. ہاں فنزحناها، ہم نے اس کے پانی کو نکال لیا، حتی لم نترک فیہا قطرہ، یہاں تک کہ ہم نے اس میں ایک قطرہ بھی پانی چھوڑا نہیں، پورا پانی اس کا نکال لیا، کنویں کا مطلب کنویں کا پورا پانی صاف ہو گیا. فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شفیر البئر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی کنارے پر، کنویں کی مینڈ ہوتی ہے شفیر، کسی چیز کا کل شعین، شفیر کل شعین ہر چیز کے کنارے کو کہتے ہیں، تو کنویں کے کنارے پر منڈیر پر آپ بیٹھے. ہاں فدعا بمائن، ہاں اور پانی منگایا، فمضمضا، تھوڑا سا پانی منگایا آپ نے، کلی کی مضمضا، کلی کی، ومجہ فی البئر، اور اپنی کلی کیے ہوئے پانی کو جو ہے کنویں میں جو ہے تھوکا ڈالا، کلی کی، فمکثنا غیر بعید، تو ہم زیادہ دیر نہیں ٹھہرے تھے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، غیر بعید یعنی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، کچھ ہی وقت گزرا، ثم استقینا، کہ وہ پانی پھر سے اس میں بھر گیا. ہاں پھر ہم نے اس سے پانی لیا، حتی روینا، یہاں تک کہ ہم سب سیراب ہو گئے، اور ہماری سواریاں بھی سیراب ہو گئی. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معجزہ کتنے لوگوں کے درمیان واقع ہو رہا ہے. علامہ ابن تیمیہ یہاں تعداد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ثابت کرنے کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے, یہ تواتر معنوی اور تواتر ظاہری دونوں ہیں. نہیں, تواتر تو پچھلا تھا, تیسرا یہاں کہا کہ بہت بڑی تعداد کے سامنے یہ واقعات پیش آئے. یہاں 1400 صحابہ کرام موجود ہیں جو اس بات کو دیکھ رہے ہیں اور برت رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ فیضان البئر بالماء یوم الحدیبیہ, یہ آگے کہا, اور وہ نبع الماء من اصابہ وہ الگ ہے. حدیبیہ کے دن سمندر کنویں سے پانی کا فیضان ہونا سوکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کلی کرنا دعا کے ساتھ اور پھر اس میں پانی بھر جانا. وکلہم صالحون, یہ جو روایت کرنے والے لوگ ہیں اتنی بڑی تعداد میں بے محضر کثیر من الناس, بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. اور یہ جو بہت سارے لوگ ہیں اس میں اہم بات یہ ہے, کلہم صالح, سب کے سب صالح اور نیک لوگ ہیں, اعلی درجے کے صحابہ کرام کا درجہ, ایمانی اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے ساری امت میں انبیاء کرام کے بعد سب لوگوں میں سب سے اونچا ہے. اتنے نیک اتنے صالح لوگ, تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے, تو ایک آدمی جھوٹا ہوگا, دو آدمی جھوٹے ہوں گے, تین, ایک ایسا پورا گروہ جن کے بارے میں پوری دنیا یہ جانتی ہے اور تاریخ کے مختلف ثبوتوں سے ثابت ہے کہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں جن لوگوں کی تعریف کی, اللہ ان سے راضی ہوا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا تو وہ بے ایمان تو نہیں ہو سکتے, جھوٹے تو نہیں ہو سکتے. اگر وہ جھوٹے ہوتے, اگر ان کے عقیدے میں خرابی ہوتی, ان کے کردار میں خرابیاں ہوتی, تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ناپسند فرماتا. قرآن میں اللہ نے بار بار کہا نا کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا, اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. کونو مع الصادقین, تم سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو. اگر صحابہ جھوٹے ہوتے یا ان کے اندر جھوٹ کا غلبہ ہوتا تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کہتا کہ یہ جھوٹے ہیں, ان کے ساتھ نہ رہو. اب اللہ تعالیٰ اس کی بجائے ان کی تعریف کر رہا ہے اور ان کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اور پروانہ دے رہا ہے اپنے کلام پاک میں. ایسے لوگ جن کی صداقت اور جن کی تعدیل خود قرآن اور حدیث میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ یہ معتدل ہیں. جرح و تعدیل دنیا میں کسی راوی کو انسان کے ماہرین بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کی روایت قابل قبول ہے, اس کی نہیں ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ سچا ہے, یہ سکا ہے, یہ غیر سکا ہے. لیکن صحابہ تو وہ لوگ ہیں جن کی تعدیل اللہ نے کی ہے, جن کی تعدیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ بن گیا کہ صحابہ سب عدول ہیں. یہ کوئی محض اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے, دلیل کی بنیاد پر, کہ جس کی تعدیل اللہ اور رسول کر رہے ہیں, جن کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا, ہم ان کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ناقابل قبول ہے. ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ ان میں سے کسی کو کہ یہ ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی, جبکہ اللہ قبول کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ نقطہ ہمارے ہاں روافظ تو نہیں سمجھ سکے. روافظ سے متاثر ہونے والے جو اہل سنت کے کچھ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, وہ بھی قرآن حدیث کی اس صاف ستھرے عقیدے کو سمجھ نہیں سکے اور دین کے اس بنیاد سے ناواقف رہ گئے. کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب جو بڑی تعداد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مشاہدہ کرنے والے تھے, سب کے سب صالح اور نیک لوگ تھے. لا یعرف منھم من تعمد کذبۃ واحدہ, ان میں سے کسی انسان کے بارے میں, صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہے, معلوم نہیں ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر ایک جھوٹ بولا ہو. ہو سکتا ہے جھوٹ اس معنی میں ان سے صادر ہوا اور ہوا ہے انسانی بشری تقاضے سے کہ ان کی غلط فہمی لا علمی ہوئی ہو, لیکن جان بوجھ کر کسی نے ایک جھوٹ بھی بولا ہو, علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں یہ کہ ثابت نہیں ہے. وکان ابعدھم ینقلوها قدام آخرین ممن حضرها, اب صحابہ میں سے بعض لوگ ان معجزات کو جنہوں نے دیکھا ہے, ان لوگوں کے سامنے, دوسرے لوگوں کے سامنے اسے بیان کرتے تھے, نقل کرتے تھے. اور ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو وہاں حاضر تھے. ایک واقعے کو میں نے دیکھا اور پانچ لوگوں نے دیکھا, اب میں کسی چھٹے آدمی کے پاس بیان کر رہا ہوں اور ان پانچ میں سے بھی کوئی موجود ہے, میں ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے اور بیان کر رہا ہوں, یا وہ پانچوں موجود ہیں جنہوں نے دیکھا ہے اور دوسرے 10 لوگ موجود ہیں ان میں جو نہیں دیکھے ہیں, ان کے سامنے ان پانچ میں سے ایک بیان کر رہا ہے. تو اب جب چار لوگ سن رہے ہیں کہ یہ شخص بیان کر رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم بھی اس واقعے کے وقت موجود تھے, تو اس کے بیان پر ان کی خاموشی اختیار کرنا یا بعض مرتبہ یہ کہنا کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، یہ ان کی تائید ہو گئی. فیض ہو الائی کا، چنانچہ یہ لوگ جن کو انہوں نے بیان کیا یہ بھی جاتے، فیوخ بیرون بحا الائی کا، تو وہ ان لوگوں کو خبر دیتے تھے، یہاں دیکھا اب یہاں سے وہاں گئے اور وہاں سے وہاں. اس طریقے سے ایک دوسرے کو خبر دینے کا سلسلہ جاری ہے اور ایک دوسرے کی تصدیق اور تائید کا. وہ یوسد دیکھو باد ہوں وہ یوسد دیکھو باد ہوں بادا، اور بعض بعض کی تصدیق کرتا کہ ہاں یہ جو بتا رہے ہیں بالکل سچ ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا تھا، ہم نے بھی سنا ہے. ہاں ویحکی مثل ہادا محکا ہادا، اور ایک صحابی بالکل اسی کی طرح حکایت نقل کر رہا ہے، واقعے کو بیان کر رہا ہے جس طرح پہلے نے بیان کیا. ہاں دونوں میں تواتی اور ایک دوسرے کی گویا کوئی پہلے سے وہ اتفاق نہیں ہے، لیکن جب نقل کیا تو بیان کیا کہ ہاں یہ جو بیان کر رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. وہ ادنا احوال ہے ان یقر رہو ولا ينکر رہو، اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ ایک کے سامنے واقعہ بیان ہو رہا ہے، دوسرے تیسرے چوتھے موجود ہیں، تو اگر انہوں نے کچھ نہیں بھی کہا، خاموشی اختیار کی، تو اس کا کم سے کم درجہ حالت یہ ہے کہ وہ صحابی یا دوسرے لوگ جو سن رہے ہیں اس کو برقرار رکھ رہے ہیں اور انکار نہیں کر رہے ہیں، یعنی اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، خاموش ہیں. ہاں ونعلم بموجب العادت الفطریہ، اور فطری عادت کے روشنی میں اس کی تقاضے کے مطابق اس کو مد نظر رکھ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، اس بات کا یقین رکھتے ہیں، اور صرف فطری تقاضے کے مد نظر ہی نہیں، سلف کا جو طریقہ تھا کہ وہ سچائی کے جویا اور متلاشی ہوتے تھے، سچ کو ڈھونڈتے تھے، سچائی کا ساتھ دیتے تھے، ان کا جو طریقہ اور مزاج تھا، فکر اور منہج تھا، ہاں اس کو سامنے رکھیں. وشدت توقیہم الکذب علی نبیہم، اور اپنے نبی پر جھوٹ بولنے اور جھوٹ سننے کے سلسلے میں انتہائی سختی سے خود بچتے تھے اور دوسروں کو بچانے کے لیے تیار رہتے تھے. ان کی ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر فنا علم انہم یکونو یقرون ما من یعلمون انہو یکذب علیہ، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ اس شخص کو اپنی بات اور حکایت یا حدیث کو بیان کرنے میں برقرار نہیں رکھتے، ہاں اس شخص کو برقرار نہیں رکھتے، اس پر خاموش نہیں رہتے جس کے بارے میں وہ یہ جان جائیں کہ یہ اپنے نبی پر جھوٹ بول رہا ہے. کتنی پیاری بات ہے، صحابہ کرام اور تابعین کے زمانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں پوری بات کو اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں دوہرا رہا ہوں، کہ ایک آدمی دس آدمی نے دیکھا، اب وہ دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو کچھ ایسے ہیں جن جو موجود نہیں تھے، اور جب ایک بیان کر رہا ہے تو وہاں چار پانچ ایسے بھی ہیں جو موجود تھے، جو موجود تھے وہ تائید کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں وہ بھی تائید کر رہے ہیں، کسی اور سے سنا ہے تو وہ بھی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں ہاں ہم نے بھی سنا، ہمیں بھی فلاں نے بھی بتایا تھا، ایک دوسرے کی تائید ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے نقل کر رہے ہیں. اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جب ایک بیان کر رہا ہے تو دوسرے خاموش ہیں. اب دوسرے میں ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہا ہوں اور دوسرے خاموش ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تو صحابہ کرام کا مزاج، انہوں نے بتایا کہ ایک تو یہ کہ جو ان کی فطرت اور طبیعت ہے اس کا تقاضا سامنے رکھیں، سلف کا جو مزاج اور منہج رہا ہے اس کو سامنے رکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا جو مزاج تھا کہ اگر کوئی نبی پر جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر خاموش نہیں رہتے تھے، اس چیز کو سامنے رکھیں، تو یہ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ جب معجزات رسول بیان ہو رہے ہیں اور اگر صحابہ کرام اور تابعین خاموش ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کی تائید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں علماء. اس سے قطعاً یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ انہم متفقون علی نقل ذلک، کہ وہ سب کے سب صحابہ تابعین اس زمانے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت اور اس بات کو نقل کرنے میں متفق تھے، کما اتفقوا علی نقل القرآن، جیسے قرآن کو نقل کرنے پر متفق تھے. یہاں دو تین اسباب اور بھی رہ گئے ہیں اور یہ بات ادھوری ہے، لیکن چونکہ اس میں علم اور دماغ کو کھولنے والی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دین اور شریعت کی جو ہم واقعات کی روشنی میں جانتے ہیں، جیسے اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلوں پر بات کر رہا ہوں صداقت کی، اس ضمن میں ہم معجزات سے متعلق گفتگو کر رہے تھے. معجزات کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، عام آدمی بھی سنتے جانتے مانتے ہیں، لیکن ایک صاحب علم شخص، شریعت کو گہرائی سے جاننے والا شخص، ان معجزات سے متعلق باتوں کو بھی جانتا ہے جس کی بنیاد پر وہ عام انسانوں کے مقابلے میں علم کے اعتبار سے اور یقین کے اعتبار سے نہ صرف اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص ان معجزات سے متعلق بہکانے، اس میں اعتراض اور سوال اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، شیاطین میں سے کوئی شخص، تو اس کا جواب دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے، اور جس کا علم جتنا مضبوط ہوگا وہ ایمان میں اتنا پختہ اور مضبوط ہوگا، اور بہکانے والے اسے بہکا نہیں پائیں گے. اب یہ بات جو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی، وہ بھی ماں یوبینو ذالک، آگے یہ ایک جملہ کہہ کے کہ اس بات کو جو چیز واضح کرتی ہے، کر کے تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے اور بڑی پیاری تفصیل ہے، اصولی انداز میں میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حضرات سامعین ان چیزوں کو عام طور سے میں کلاسوں میں طلبہ سے کہتا رہا ہوں کہ جو اصول اور علم کی باتیں ہوتی ہیں ہاں جو اہل علم پڑھتے ہیں ان میں عام انسان کو ایک قسم کی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے جو لوگ واقعات اور عام طور سے دل کو اچھا لگنے والی چیزیں سننے کے عادی ہوتے ہیں انہیں علمی اور اصولی چیزوں میں لذت اور مزہ نہیں آتا کہتے ہیں اسی لیے بہت سارے لوگ الجبرا جیومیٹری میتھس وغیرہ کو پسند نہیں کرتے اس میں اصول دماغ کا استحضار ضروری ہوتا ہے تو ایسے ہی ان علوم میں بھی جو علم کی باتیں ہیں اصول کی باتیں ہیں منہجی باتیں ہیں اس میں آپ کو تھوڑی سی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بلا وجہ کی تفصیل ہو رہی ہے لیکن یہ آپ کے دماغ کو کھولنے والی چیزوں کو سمجھانے والی اور عقل و فہم کو بڑھاوا دینے والی چیزیں یہی اصولی چیزیں ہوتی ہیں لہذا میری خواہش ہے کہ میں علامہ ابن تیمیہ کی اس بات کو پہلے جب شروع کیا تھا تو ارادہ یہ تھا کہ اس کو صرف ایک ہی درس میں سرسری طور سے ذکر کر دوں لیکن پچھلے درس میں جب میں نے شروع کیا اور باتیں آگے بڑھی تو کچھ سمجھاتے ہوئے کچھ باتیں پھیلی اور اب میرا یہ احساس ہے کہ اس کے لیے ہم ایک درس کا اور حصہ اس میں دے دیں گے تاکہ خبروں کی تعین سے متعلق شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے جو چھ نقطے بیان کیے اور یہ بھی مختصراً شیخ محمد بن عبد الوہاب نے ہمارے لیے نقل کیا ہے ہم اس کو کم سے کم اختصار کے ساتھ تو اس پر نظر ڈال لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق دے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین